بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، دینی معلومات کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جو بھی مسلمان ہے اس کو کم از کم اسلام کے اصول کے بارے میں، اسلام کے قوانین کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، تاکہ وہ اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزار سکے اور اس مقام کو حاصل کر سکے جس کے لیے خداوند عالم نے اس کو خلق کیا ہے، اور جو مقام اس کا شایان شان ہے۔ اس لیے کہ علم کے بغیر اگر وہ راستہ بھی طے کرے گا تو تاریکی میں اور اندھیرے میں طے کرے گا، اور اس سے اس کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ناظرین، یہ ہمارا سلسلہ جو اسلام پلس کا ہے، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، چونکہ اس میں جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں، آپ کو جہاں پر ایسا لگتا ہے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے، آپ ہمیں سوالات دیتے ہیں اور ہم اپنے اسلامیات کے ماہرین کی مدد سے ان کے جوابات آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج بھی انشاءاللہ آپ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں گے، اور اگر کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو آپ ہمیں سوال بھیجئے، انشاءاللہ اس کا جواب ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ فی الحال آپ ہمیں اجازت دیجئے، مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ انشاءاللہ حسب معمول آج بھی ہم مختلف موضوعات کے تحت سوالات لیں گے اپنے اس پروگرام میں، اور انشاءاللہ ان کے جوابات آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں قرآن کریم کا، اور اس سلسلے کا جو سب سے پہلا سوال ہے وہ اقبال حسین صاحب نے ہمیں فیس بک کے ذریعے بھیجا ہے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ ایسا کون سا سورہ ہے جو دو بار نازل ہوا ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں ہمارے مہمان مولانا عباس مہدی حسنی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
قرآن مجید کا کون سا سورہ ہے کہ جو دو مرتبہ نازل ہوا؟ یقیناً جو سورہ دو مرتبہ نازل ہوا ہوگا وہ کسی عظمت کا مالک ہوگا، کسی فضیلت کا حامل ہوگا کہ جس کی بنیاد پہ اس کو دو مرتبہ نازل کیا جا رہا ہے۔ تو جب ہم قرآن مجید کے سوروں پہ نظر کرتے ہیں تو قرآن مجید کے 114 سوروں میں سورہ حمد ایسا سورہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے دو مرتبہ نازل کیا۔ ایک بار مکہ مکرمہ میں نازل فرمایا، اور دوسری دفعہ مدینہ منورہ میں نازل فرمایا۔ کہ جو سورہ حمد کی اہمیت و فضیلت و عظمت و منزلت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور یقیناً ایسا ہی ہے۔ تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ اور نچوڑ قرآن مجید ہے، یعنی جو آسمانی کتابیں گزری ان کی تعلیمات کا، اور تمام قرآن کا نچوڑ، قرآن کے تمام سوروں کا نچوڑ اور خلاصہ جو ہے وہ سورہ حمد میں ہے۔ حمد میں اللہ نے رکھ دیا ہے۔ اسی عظمت کی بنیاد پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی اتنی اہمیت تھی، اتنی عظمت تھی کہ اس سورہ کے علاوہ کوئی ایسا سورہ نہیں ہے کہ جو اللہ نے دو مرتبہ نازل کیا ہو، صرف سورہ حمد کو اللہ نے دو مرتبہ نازل کیا ہے، کہ جو یقیناً بہت ہی زیادہ اہمیت کا مالک ہے۔
جی ناظرین، یہاں پر ہم قرآن کریم کا دوسرا سوال لیں گے۔ یہ سوال ہمیں بھیجا ہے حسنین عارف صاحب نے اسکائپ کی صورت میں، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ان کی تصویر کے ساتھ ان کی آواز میں ان کا سوال سنیں گے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا محسن مہدوی صاحب قبلہ، تو ہمارے ساتھ رہیے، سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
میں حسنین عارف ہوں اٹلی سے، اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن مجید کی ہدایت صرف متقین کے لیے ہے؟
آپ کا سوال ہدایت کے بارے میں بہت اچھا سوال ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پر آیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدل للناس، اور ابتدائے سورہ بقرہ میں آیا ہے ہدل للمتقین، بس یہ دونوں لفظ آئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن فقط متقین کے لیے ہدایت ہو اور دوسرے افراد کے لیے ہدایت نہ ہو۔ بس قرآن کریم نے متقین کا لفظ کیوں بیان کیا ہے اور زیادہ اس کی طرف توجہ دلائی ہے؟ مقصد یہ تھا کہ یہ قرآن نور ہے اور یہ ہدایت ہے، اس سے بہرہ مند کون افراد ہوں گے؟ وہی جو اپنے دل کو، اپنی فطرت کو زندہ کریں گے، پاک رکھیں گے، اپنے آپ کو آمادہ کریں گے، وہ لوگ اس قرآن سے زیادہ بہرہ مند ہو سکیں گے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم نے ہدل للمتقین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور جو فاسق شخص ہے، ظالم ہے، کافر ہے، گنہگار ہے، مردہ دل ہے، اسراف اور فضول خرچ ہے، جھٹلانے والا شخص ہے، یہ لوگ قرآن سے بہرہ مند نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس وجہ سے نہیں کہ خدا نے فرق ڈالا ہے دوسروں اور متقین کے درمیان، بلکہ اس کی ذات میں خود اس نے اپنے اندر ایک ایسی چیز بنا لی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ جس طرح ایک سیب مریض انسان اگر کھائے تو اس کا ذائقہ اس کے لیے کڑوا ہوتا ہے، سیب میں کوئی نقص نہیں ہے، اس شخص کے مزاج میں نقص ہے۔ قرآن کریم بھی اسی طرح سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس سے بہرہ مند فقط وہی افراد ہوں گے جنہوں نے اپنے دل کو پاکیزہ رکھا ہے۔
جی ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا کہ قرآن مجید کیا صرف متقین کے لیے ہدایت ہے یا سب کے لیے ہدایت ہے؟ تو ہدایت تو وہ سب کے لیے، لیکن ظرفیت دیکھی جاتی ہے، جس کے اندر وہ ظرفیت پائی جاتی ہے وہ اس سے ہدایت حاصل کرتا ہے، اور جس کے اندر نہیں پائی جاتی وہ اس سے ہدایت حاصل نہیں کرتا۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے مثال دی جاتی ہے نا کہ بارش کا جو پانی ہے وہ آب رحمت ہے، لیکن اگر وہ گوہر میں پہنچتا ہے، اگر وہ سیپ میں پہنچتا ہے تو گوہر بنتا ہے، اور اگر سانپ کے منہ میں پہنچتا ہے تو زہر بنتا ہے۔ ناظرین شکر گزار ہیں آپ کے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ یہاں پر ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں عقائد کا، اور عقائد میں آپ جانتے ہیں کہ مختلف موضوعات کے تحت گفتگو ہوتی ہے، یعنی اصول دین کے حوالے سے، پھر معصومین علیہ السلام کے حوالے سے، جو بھی آپ کے، یعنی توحید کے حوالے سے، نبوت، امامت اور قیامت، جتنے بھی موضوعات ہیں ان کے حوالے سے جو بھی سوال آتا ہے ہم ان کے جوابات آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال ہم لے رہے ہیں وسیم جعفر صاحب کا، انہوں نے آڈیو کی صورت میں ہمیں بھیجا ہے واٹس اپ کے ذریعے، اور حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے سوال ہے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اس سوال کو سنیں گے اور جواب دے رہے ہیں مولانا ذیشان حسینی صاحب قبلہ، تو اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، میرا نام وسیم جعفر ہے، میں کشمیر سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا امام زمانہ ہمارے حالات سے باخبر ہے؟
جی ہاں، اس حوالے سے آیات بھی موجود ہیں اور روایات کے جملات بھی جو ہیں وہ اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہمارے حالات سے باقاعدہ باخبر ہیں۔ جیسے مشہور و معروف آیت جو اکثر علماء منبر سے بیان کرتے ہیں، وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، کہ اے حبیب، مومنوں سے کہہ دو، انسانوں سے کہہ دو کہ تم اپنے اعمال کو بجا لاتے رہو، خداوند متعال، اس کا رسول اور مومنین تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ اس سے یہ واضح ہے کہ جب ایک عام مومن جو اصطلاح استعمال ہوئی یہاں پہ اگر اعمال کو دیکھ سکتا ہے تو امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، انسان کامل ہیں، اس آیت کے حقیقی مصداق ہیں، وہ کیوں نہ ہمارے اعمال سے باخبر ہوں۔ اس کے علاوہ بھی امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے اپنی توقیع شریف میں فقہا سے فرمایا کہ انا غیر محملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، بتحقیق ہم جو ہیں اپنی نظروں کو تم لوگوں سے نہیں پھیرتے، یعنی ہم تم سے غافل نہیں ہیں، اور نہ ہی تمہیں بلا بیٹھتے ہیں، یعنی تمہارا یاد دائماً ہمارے دلوں کے اندر زندہ ہے۔ اگرچہ اس روایت کا مفہوم یہی ہے کہ اگرچہ جو ہیں آپ برے اعمال کا بھی ارتکاب کر رہے ہوں، پھر بھی ہم آپ سے باخبر ہیں، چونکہ آپ کے دلوں کے اندر ہماری محبت موجود ہے، لہٰذا آپ کی ہدایت کی ہم کوشش میں رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی موڑ میں آپ ہدایت یافتہ ہو جائیں اور ہماری طرف پورے پورے جو ہیں وہ رجوع کریں اور حقیقی ایمان کے ساتھ آپ متصف ہو جائیں۔ اس حوالے سے دوسرے ائمہ ہدا علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی روایات منقول ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم اپنے محبوں سے غافل نہیں ہیں، اگر ایک لمحے کے لیے بھی ہم اپنے محبوں سے غافل ہوتے تو ہمارے دشمن ان کو کھا جاتے اور ان کو نیست و نابود کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ ائمہ ہدا علیہ الصلاۃ والسلام ہم سے باخبر ہیں، مخصوصاً امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ذات ہمارے اعمال سے باخبر ہے، ہماری ہدایت کے بارے میں سوچتے ہیں، ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو خداوند متعال کے بارگاہ دعا ہے کہ خدا ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم وہ حقیقی معنوں میں مومن بن سکیں۔
ناظرین، ہمیں سب کو دعا کرنی چاہیے کہ خداوند عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم حقیقی مومن بھی بن سکیں اور اسی طریقے سے حقیقی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے منتظر بھی بن سکیں۔ ناظرین، اس سلسلے کا دوسرا سوال ہے، یہ سمیر حسن صاحب نے ہمیں فیس بک کے ذریعے بھیجا ہے۔ ناظرین، ان کا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کی نظر میں ایک انسان بحیثیت مسلمان ولایت فقیہ کو قبول نہیں کر سکتا ہے؟ یعنی ایک انسان، ایک مسلمان اگر ولایت فقیہ کو قبول نہ کرے تو کیا مشکل پیش آتی ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
جی ہاں، اگر ایک مسلمان ولایت فقیہ کے نظریے کو قبول نہیں کرتا تو فتوے کے نزدیک، رہبر انقلاب کا فتویٰ ہے، بزرگان نزدیک یہ مرتد نہیں ہو جاتا ہے اور اسلام سے خارج نہیں ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال اسلام کے جو درجات ہیں اور ایمان کے درجات ہیں، ان درجات میں اس کا درجہ نیچے ہو جائے گا، محروم ہو جائے گا۔ جی، اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک انسان امامت کو قبول نہیں کرتا، اگر کوئی کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے تو یہ مسلمان ہو گیا یہ، لیکن اگر کوئی ایک انسان امامت کو قبول نہیں کرتا تو درجات میں بہت فرق ہو جائے گا۔ یا اسی طریقے سے اسلام کے اور بھی بہت سارے اہم بنیادی مسائل، جس حد تک انسان ان مسائل کو قبول کرے گا اور اسلام کو قبول کرے گا، اسی حد تک اس کا اسلام کا درجہ اور ایمان کا درجہ بلند ہوگا۔ امامت چونکہ نظام دین میں سے ہے اور ولایت فقیہ کا تعلق امامت سے ہوتا ہے، چونکہ امام کی نیابت کر رہا ہوتا ہے ولی فقیہ، اور احکام دین کو امام کی نیابت میں پیش کر رہا ہوتا ہے، لہذا اگر ایک انسان ولایت فقیہ کو قبول نہیں کرتا تو پھر یہ توقع نہیں ہونا چاہیے کہ وہ درجہ جو ہونا چاہیے اسے وہ حاصل ہوگا۔ بلکہ صحیح پوچھیں تو ہمارے بعض علماء کی نظر میں اصل ولایت فقیہ کو قبول کیے بغیر، چونکہ ایک نظام الہی کو قبول نہیں کرتا کہ جس نظام میں اللہ کے احکام کی حکومت ہو، درحقیقت انسان دین کا اس نے مزہ ہی نہیں چکھا، دین کا ذائقہ اس نے نہیں چکھا، اگرچہ وہ ظاہری طور پر مسلمان ہے، اگرچہ اس کے اوپر ایمان کے لفظ صادق آئے گا، لیکن وہ درجہ اور وہ لذت اور وہ دین کا، کامل دین کا مزہ اس کو نہیں مل پائے گا اور اس سے وہ محروم رہے گا۔
جی ناظرین، یہ سوال بھی آپ نے دیکھا بہت ہی اہم تھا۔ دیکھیے، میں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ صرف اصول دین ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک کا انسان انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں ان کے انکار کرنے سے، ان کو قبول نہ کرنے سے تو دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہمارے مہمان نے بھی ابھی بیان فرمایا کہ جو مراتب ہیں وہ مراتب ان کو وہ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ ناظرین، اجازت دیجیے، یہاں پر ہم عقائد کے سلسلے کو روکتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں، ایک نئے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ یہاں پر ہم احکام کے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا سوال لے رہے ہیں ہم، یہ ہمیں بھیجا ہے اسکائپ کی صورت میں تسلیم رضا صاحب نے انڈیا سے، اور سوال ان کا بہت اہم ہے، انہی کی زبان سے سنیں گے اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، میں تسلیم رضا بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، اگر انسان نماز پڑھتے ہوئے بھول جائے کہ دو رکعت ہوئی ہے یا تین رکعت، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ شکریہ۔
دیکھیے، نماز کے دوران انسان کا بھولنا دو طریقے سے ہے۔ کبھی انسان دو رکعتی یا تین رکعتی نمازوں میں اس بات کو بھول جاتا ہے کہ ہماری یہ دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے، تو ایسے انسان کو چاہیے کہ پہلے وہ غور و فکر کرے۔ اگر اسے یقین یا اطمینان یا گمان حاصل ہو جائے کہ ہماری یہ دوسری رکعت ہے، تو اپنے اسی یقین، اطمینان یا گمان پر عمل کرے۔ لیکن اگر اسے یقین، اطمینان یا گمان حاصل نہیں ہو رہا ہے، تو چونکہ تین رکعتی نماز ہے یا دو رکعتی نماز ہے، تو اس صورت میں انسان کی نماز باطل شمار ہوگی۔ لیکن اگر انسان چار رکعتی نماز میں مشغول ہے اور دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد اس کو اس بات میں شک ہوا کہ ہماری یہ تیسری رکعت ہے یا دوسری رکعت ہے، تو اس صورت میں حکم فقہی یہ ہے، چونکہ دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد شک ہوا ہے، تو انسان کو چاہیے بنا رکھے اس بات پر کہ میری یہ تیسری رکعت ہے اور نماز کو تیسری سمجھے، اور اس کے بعد ایک رکعت نماز اور پڑھے، اور نماز ختم ہونے کے بعد انسان کو چاہیے دو رکعت نماز احتیاط بیٹھ کے یا ایک رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کر انجام دے۔ البتہ آیت اللہ خوئی، آیت اللہ سیستانی اور بہت سے مراجع فرماتے ہیں کہ اس صورت میں صرف کھڑے ہو کر ایک رکعت نماز احتیاط پڑھی جائے گی۔
جی ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا شک کے حوالے سے، کہ نماز میں اگر شک ہو جائے تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا۔ ہمارے مہمان نے بہت اچھا جواب دیا۔ اس کے بعد ہم ایک سوال لے رہے ہیں، یہ ہمیں بھیجا ہے واٹس ایپ کے ذریعے نزاکت علی کربلائی صاحب نے۔ سوال ان کا یہ ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ سجدے کے عالم میں کیا ایک عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دونوں انگوٹھوں کو زمین پر رکھے؟ اگر انگوٹھوں کو وہ زمین سے نہ لگائے تو کیا اس کی نماز باطل ہو جائے گی؟ یہ سوال ہے نزاکت علی صاحب کا، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
جی دیکھیے، اعضائے سجدے کا، سجدے کی حالت میں اعضائے سجدے کا زمین پر ہونا واجب ہے، ضروری ہے، بغیر اس کے سجدہ صحیح نہیں ہے۔ جب سجدہ صحیح نہیں تو نماز بھی صحیح نہیں ہے، باطل ہے۔ وہ اعضائے سجدہ کیا ہیں؟ مثلاً پیشانی ہیں، دونوں ہتیلیاں ہیں، دونوں گھٹنے ہیں، اور دونوں پیر کے سرے ہیں، یعنی انگوٹھے کے سرے، پیر کے انگوٹھے کے سرے، ان کا زمین پر پڑھنا واجب ہے۔ اب رہا مسئلہ، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انگوٹھے کے سرے کے، اگر انگلیاں مثلاً زمین پہ پڑ رہی ہیں، یا پورا پنجہ زمین پہ پڑ رہا ہے، یا انگوٹھے کا ناخون اتنا بڑا ہے کہ انگوٹھے کا سرا زمین پر نہیں پڑ پا رہا ہے، تو ایسی صورت میں سجدہ صحیح نہیں ہے، نماز باطل ہے۔ لیکن آیت اللہ العظمیٰ سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر انگوٹھے کے ساتھ ساتھ دوسری انگلیاں بھی زمین پہ پڑ رہی ہیں تو سجدہ صحیح ہے اور نماز بھی صحیح ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لہذا یاد رکھیے کہ اعضائے سجدہ کا زمین پر ہونا بے حد ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر اعضائے سجدہ میں سے کوئی بھی عضو زمین پر نہیں ہے تو سجدہ صحیح نہیں ہے، سجدہ باطل ہے، نماز بھی باطل ہے۔
جی ناظرین، اور یہ ایک ایسا حکم ہے کہ جس کا تعلق خالی خواتین سے نہیں ہے، کہ مثلا عورتیں اگر انگوٹھا نہ لگائیں، مرد اور عورت دونوں سے اس کا تعلق ہے، چونکہ اعضائے سجدہ کا دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ زمین پر رکھیں۔ ناظرین، یہ سلسلہ تھا ہمارے احکام کا، یہیں پر ہم اپنے اس سلسلے کو روکتے ہیں۔ آپ سے اجازت چاہیں گے، ایک مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ یہاں پر ہم سوالات جو لے رہے ہیں وہ اخلاق کے حوالے سے ہیں، خانوادگی حوالے سے، تربیتی حوالے سے جو سوالات آپ کے ہم تک پہنچے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے مریم نے، یہ سوال واٹس اپ کے ذریعے ہمیں بھیجا گیا کہ بچوں کے اندر کیسے خود اعتمادی پیدا کی جا سکتی ہے۔ خود اعتمادی ایک بہت اہم صفت ہے، اور یہ صفت ہم کس طریقے سے اپنے بچوں کے اندر پیدا کر سکتے ہیں، یہ سوال ہے مریم صاحبہ کا، اور اس کا جواب دے رہی ہیں ہماری مہمان محترمہ صابرہ جعفری صاحبہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
جی، جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ ہم کیسے اپنے بچوں کے اندر خود اعتمادی پیدا کر سکتے ہیں، اور ہم جیسا کہ جانتے بھی ہیں کہ خود اعتمادی ایک بہترین صفت ہے اعلیٰ کمال تک پہنچنے کے لیے، منازل کو طے کرنے کے لیے، تو ہم اس کے راہ کار کی طرف اشارہ کرتے چلیں کہ کس طریقے سے جو ہے ہم بچوں کے اندر خود اعتمادی پیدا کریں۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں بچوں کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے جس چیز کو ہمیں عملی جامہ پہنانا چاہیے وہ ہے احترام، کہ ہم بچوں کو احترام کی نگاہ سے دیکھیں، احترام کے ساتھ ان سے بات چیت کریں اور ان کے حقوق کا بھی احترام کریں۔ اس لیے کہ جب کسی کا احترام کیا جاتا ہے تو خود بخود وہ اپنے اندر ایک شخصیت کو محسوس کرتا ہے، اپنی قابلیتوں کو سمجھتا ہے، اپنی استعدادوں کو محسوس کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ واقعا میں کسی قابل ہوں اور کچھ کر سکتا ہوں سماج میں اور میری کوئی حیثیت ہے۔ اور جو شخص محترم ہوتا ہے وہ واقعا ایسے امور کو انجام نہیں دیتا کہ جس سے اس کی شخصیت خراب ہو جائے اور اس کی جو سماج کے اندر ایک حیثیت ہے وہ ختم ہو جائے۔ جیسا کہ مولا کائنات کی روایت بھی ہے کہ جس کا نفس محترم ہوتا ہے وہ گناہوں کے نزدیک نہیں جاتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے گناہ وہ چیز ہے جو انسان کی شخصیت کو ختم کر دیتے ہیں۔ دوسری جو چیز ہے کہ کس طریقے سے ہم بچوں کے اندر اعتماد کو لائیں، وہ یہ کہ ہم بچوں کے جو درسی مسائل ہیں ان کے اوپر توجہ دیں۔ معمولاً بچے جو ہے وہ اسکول کے اندر جا کر کے ان کے اندر جو ہے خود اعتمادی جیسی چیز ختم ہو جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی والدین جو ہے بچوں کو اچھے طریقے سے ان کے درسوں کو توجہ نہیں دیتے اور وہ پھر اسکول میں پریشان ہوتے، اپنے مسائل کو سمجھ نہیں سکتے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ہم بچوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کریں، ان کے مسائل اور مشکلات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ان جب وہ احساس کریں کہ ہم کسی موضوع کو لے کر کے پریشان ہیں تو ہم اظہار ہمدردی کریں، اس کے سلسلے میں انہیں ایسا محسوس ہوگا جیسے ان کے ساتھ کوئی پوچھ تو پناہ ہے، اور پھر ان کے اندر ایک خود اعتمادی جو ہے وہ باقی رہے گی۔
جی ناظرین، بہت اہم سوال تھا، واقعاً بچوں کی تربیت ایک بہت اہم موضوع ہے، اور اگر دیکھا جائے تو اس میں بہت کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں کی جاتی، جبکہ والدین کی دونوں کی ذمہ داری ہے، نہ صرف ماں کی بلکہ باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس مسئلے کو حل کریں۔ اور اگر کوئی بھی مشکل ہو تو آپ ہمیں سوال بھیجئے، انشاءاللہ جو ہمارے یہاں پر ماہرین ہیں سماجیات کے اور اسلامیات کے، ان کی مدد سے جوابات آپ کو دیے جائیں گے۔ ناظرین، ایک سوال اور لیتے ہیں ہم اخلاق کے حوالے سے، یہ سوال بھیجا ہے ہمیں کوثر علی صاحب نے آڈیو کی صورت میں، تو ان کا سوال ہم انہی کی زبانی سنیں گے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا شام عباس رضوی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں، اور اسی طرح کوثر علی صاحب کا سوال بھی سنتے ہیں۔
ہاں، السلام علیکم، کوثر علی کشمیر یونیورسٹی کا طالب علم ہوں۔ میرا سوال اسلام پلس میں یہ ہے کہ زہد، سادہ زندگی اور ترقی کے درمیان کیا رابطہ ہے؟
دین اسلام نے زہد کو انسان کی ترقی کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جس میں زہد پیدا ہو گیا اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا۔ ظاہر ہے جب دین محفوظ ہوگا تبھی تو انسان ارتقائی سفر کو طے کرے گا، لہذا زہد جو ہے وہ ارتقائی سفر کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن زہد کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان مال کا مالک نہ بنے، زہد کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان کرسی کا مالک نہ بنے، زہد کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان اقتدار کا مالک نہ بنے۔ اسی لیے مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ مسئلہ آیا کہ مولا آپ بتائیے کہ زہد کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا لیس زہد ان لا تملک شیئا بل زہد ان لا یملک شیئا۔ زہد یہ نہیں ہے کہ تم کسی چیز کے مالک نہ بنو، بلکہ زہد یہ ہے کہ کوئی چیز تمہاری مالک نہ بننے پائے۔ لہذا زہد انسان کے ترقی کا ذریعہ ہے۔ زہد انسان کی بلندی کا ذریعہ ہے، جب تک انسان کے اندر زہد نہ پیدا ہوگا اس وقت تک وہ اپنے ارتقائی سفر کو نہیں طے کر سکتا۔
ناظرین، یہ سوال بھی بہت اہم تھا، اور خالی زہد ہی نہیں بلکہ قرآن کے اور اسلام کے جتنے قوانین ہیں، جتنے اصول ہیں، اور جن چیزوں کا بھی حکم دیا ہے قرآن نے اور اسلام نے، ان میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان کے لیے نقصان دہ ہوں یا انسان کے لیے مشکلات کا سبب ہوں، بلکہ وہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان بلندی کے مقامات حاصل کرتا ہے، اور پھر آخری مقام وہ ہوتا ہے جس کو ہم قرب الہی کہتے ہیں۔ یعنی کسی بھی چیز سے انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اس کے مراتب کم نہیں ہوتے، بلکہ ہر چیز سے، جیسے زہد بھی ہے، دوسرے بھی اخلاقی امور ایسے ہی ہیں کہ ان سے انسان کا مرتبہ بلند سے بلند تر ہوتا جاتا ہے۔ ناظرین، بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام کے آخر تک رہے، یہیں پر آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، آپ سے دعاؤں کی التماس ہے، ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔